الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ کئی ہفتوں سے مضمون چل رہا ہے روح کی بیماریوں سے متعلق، اس میں مختلف مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے. گزشتہ ہماری جو یہ نشست تھی اس میں بد نظری سے متعلق مضامین کی تکمیل کی گئی، اور اب اس کے بعد روح کی بیماریوں میں سے ایک اور بیماری، اس کا عنوان غصہ اور غضب، اس سے متعلق عرض کرنے کا ارادہ ہے. یہ بیماری بھی روحانی بیماری ہے کہ جس کا بھی ابتلا عام ہے. ہر کس و ناکس، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر کسی کو دیکھو تو وہ غصے سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی، سبحان اللہ، تو یہ جھوٹ نہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے، نو عمر لڑکے، اور اس کے اندر ہر ایک کو دیکھو تو وہ آج کل کے زمانے میں غصے سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. ذرا سی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ماں باپ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی بڑا مہلک مرض ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں اور آپ کو غصے کی آگ میں بھڑکا کر، آگ بگولا کر کے بسا اوقات گھروں کے اندر جھگڑے فسادات برپا کرا دیتا ہے، بسا اوقات تعلقات کو توڑوا دیتا ہے، بسا اوقات نوبت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو جو انسان صحیح تربیت یافتہ ہو، صحیح سوچ اس کی بنی ہوئی ہو، تو موقع کے اوپر وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. یہی تربیت ہوتی ہے کہ جب انسان اچھی باتیں سنتا ہے، اچھی سوچ اس کی بنتی ہے، تو موقع جب آتا ہے امتحان کا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر تربیت نہ ہو، اچھی تعلیم نہ ہو، اچھی سوچ نہ ہو، تو وقت آنے پر انسان آپے سے باہر ہو کر کیا کچھ نہیں کر گزرتا، بعد میں پھر پچھتاتا ہے. مدارس کے اندر سب سے زیادہ جو فتوے آتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، اس میں اکثریت طلاق کے مسائل کی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر میراث سے متعلق. زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. تو یہ غصہ وہ چیز ہے جو دو رشتوں میں توڑ پیدا کروا دیتا ہے، خاندانوں کے اندر نفرتیں پیدا کروا دیتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات کھڑے کروا دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے غلط قدم اٹھاتا ہے، جس کا انجام بہت ہی بھیانک اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اصل کامیاب انسان وہی ہے جو پوری بھرپور تیاری رکھے، جس وقت، جس مرحلے پر جو وقت آیا، اسی موقع پر شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو اس انداز سے گزار دے جس طرح شریعت نے اس کو سکھایا اور سمجھایا ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بناوٹی توازو، مصنوعی توازو جس کو کہا جاتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنا کر دکھانا، اس کے لیے انہوں نے مثال پیش کی. یا اسی طریقے سے مصنوعی مؤدب، کہ اندر سے تو گندگی بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے بڑا با ادب بن کے دکھا رہا ہے، اندر سے غیظ و غضب بھرا ہوا ہے، اوپر سے بہت تمیزدار بن کے دکھا رہا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بلی تھی، جس بلی کو سدھایا گیا، اس کو مانوس کیا گیا، اس بات پر اس کو عادی بنایا گیا کہ اس بلی کو چمکار کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر شمعدان رکھ دیا جاتا. بادشاہ کی محفل میں یہ بہت ہی ایک اچھا منظر لگتا کہ دیکھو بلی اس قدر سدھری ہوئی ہے اور اس کو سدھایا گیا ہے کہ وہ شمعدان کے لیے بطور اسٹینڈ استعمال کی جا رہی ہے، اور وہ بڑے ادب سے، تمیز سے، بڑے وقار سے بیٹھی رہتی ہے. تو ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے بطور تبصرہ کہا کہ دیکھیں یہ بلی کس قدر تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، اس کو سدھایا گیا جس طرح جو سکھایا گیا اسی طرح یہ کام کرتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ حضور، اصل اس کی تعلیم اور تربیت کا اندازہ تو موقع آنے پر ہوگا، جب کوئی موقع آئے اس کی آزمائش کا اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ امتحان میں پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے لیے اس نے پھر یہ تدبیر کی کہ ایک چوہا خاموشی سے اس بلی کے سامنے لا کر چھوڑ دیا۔ وہ بلی جو بڑی سدھائی گئی تھی، اس کو سمجھایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، وہ شمعدان کا اسٹینڈ بنی بیٹھی ہوئی ہے، سامنے جیسے ہی اس کے چوہا آیا وہ یہ سب کچھ بھول گئی کہ میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، کیا حالت ہے، چھلانگ لگائی اور چوہے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور، اب یہ اس کا امتحان کا وقت تھا کہ یہ اپنی اس خواہش کو، اپنی اس چوہے کی جو اس کے شکار کی عادت ہے، اس کو ترک کر کے اس وقت بھی یہ صبر و تحمل کا پیغر بن کے بیٹھتی ہے، یا یہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اپنی اصل فطرت کی طرف آ جاتی ہے۔ اس وقت جو اس کے امتحان کا وقت آیا اس میں یہ ناکام ہو گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے سبق ملتا ہے ان لوگوں کو کہ ایک وہ کہ جن کی تعلیم اور تربیت کی جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ جب امتحان کا مرحلہ آئے، امتحان کا موقع آئے، تو اس وقت بھی وہ نفس کی کشمکش پہ قابو پا کر اپنے آپ کو اس لائق ثابت کر دیں کہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جو ان کی تعلیم ہوئی ہے، وہ حقیقت میں گہرائی تک اس کا اثر ہے۔ اور اگر وقت آنے پر جب کوئی گناہ کا موقع آ گیا، پچھلے مضامین میں جیسے آپ حضرات نے سنا کہ بد نظری کے موقع آنے پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے یا رک جاتا ہے، اگر تو کر لیا تو امتحان میں فیل، رک گیا تو امتحان میں کامیاب۔ تو یہی حال اس موقع پر ہے کہ جب انسان کو غصہ آیا، اس غصے کے موقع پر وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور سنبھل کر آگے گفتگو کرتا ہے، جملے زبان سے نکالتا ہے، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھتا ہے اور صبر و تحمل سے وہ دیکھتا ہے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، تو ایسا شخص ہے کامیاب۔ اور اگر غصے کے موقع پر آپے سے باہر ہو کر ماں بہن ایک کر دی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، پھٹا کر دی اور بعد میں پھر کہتا سوری، تو یہ انسان امتحان کے وقت ناکام ہوا۔ اصل یہی ہے کہ انسان اپنی تربیت اس پختہ گہرائی کے ساتھ کرے۔ اس کے لیے حضرت نے مثال دی، فرمایا کہ اگر بناوٹی تصنع اور بناوٹ کے ساتھ اور انسان بتکلف کوئی چیز اپنے اندر اپناتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بسا اوقات یہ گائے وغیرہ، بکریاں وکریاں پانی کے آس پاس گھومتی ہیں، تو اس کے اندر یہ کوئی فضلہ وغیرہ بھی گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک پانی کی مقدار ہے جس میں گائے وغیرہ کا فضلہ گر گیا اور اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گیا، تو دیکھنے میں بظاہر وہ پانی بڑا صاف شفاف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ گندگی اس پانی کے ٹھہراؤ کی وجہ سے اس کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب ذرا سے بھی اگر اس پانی کو یوں حرکت دیا جائے، اس کو حرکت کی جائے، حرکت دی جائے، تو وہ سارا گند بلا فوراً ہل کر اوپر آئے گا اور پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ اور اگر یہی گند بلا ایک گہرے دریا کے اندر گرے، گہرے پانی کے اندر گرے، اس پانی کو جب ہلایا جائے تو مجال ہے کہ اس کی تہہ کے اندر کا گند بلا اڑ کے اوپر آ جائے۔ تو یہی حال انسان کی تربیت کا ہے کہ اگر اس کی تربیت سطحی ہے، بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، اس کو ذرا سا کوئی چھیڑے گا فوراً وہ آگ بگولا ہو جائے گا، فوراً اس کے اندر کی گندگی اچھل کر باہر آئے گی۔ لیکن اگر اس کے اندر تربیت کے اثر گہرائی تک جا پہنچے ہیں تو اس کو لاکھ کوئی انسان اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کو ہلائے جلائے اور اس کو برنگیختہ کرے، لیکن اس وقت اس کی وہ تربیت کام آتی ہے، اس کے اندر کا جو گند بلا ہے وہ اتنا گہرائی میں جا چھپا ہے کہ وہ دوبارہ ابھر کے سطح پر نہیں آتا۔ اصل کامیابی انسان کی وہی ہے کہ وقت آنے پر وہ کامیابی کا مظاہرہ کرے۔ بے شمار واقعات ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں اور ہمارے بزرگوں کے یہ واقعات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا ائمہ اعظام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ہر کسی کے واقعے کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے۔ ان واقعات کو انسان جب سنے تو اس سے سبق حاصل کرے کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح دل گردہ رکھتے تھے، غصے کے وقت میں ان کے اندر بھی غیظ و غضب کی شدت بھڑکتی تھی، لیکن وہ حضرات جب اپنے آپ کو قابو میں رکھتے تھے تو ہم اپنے آپ کو قابو میں کیوں نہیں رکھ سکتے۔ کئی ایک نوجوان یہاں ملتے ہیں، کہ فلانی بات ہو گئی، دھماکی بات ہو گئی، میں امی سے ناراض ہو گیا، میں اپنے ابو سے ناراض ہو گیا، کئی کئی دن تک باتیں نہیں کرتے۔ یہ شیطان کے وہ ہتھکنڈے کے جس کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی نافرمانی پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں، کہیں شوہر کو غصہ دلا کر بیوی سے لڑوا دیا، کہیں بیوی کو غصہ دلا کر شوہر سے لڑوا دیا، کہیں رشتوں کے اندر اس طرح غضب کے اندر مبتلا کر کے کیا کچھ نہیں کرایا جاتا۔ اور پھر یہ ایک غصے کی بیماری کئی اور بیماریوں کو کھینچتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ غصہ انسان تبھی کرے گا اور وہی کرے گا جہاں اس کا زور چلتا ہے، جہاں اس کی دھونس بازی چلتی ہے، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازموں پر، جہاں اس کا زور چلتا ہے وہی وہ غصے کا ظہور کرتا ہے۔ اس غصے کے ظہور کے وقت اس کے اندر ایک طرح کا تکبر بھی آیا ہوا ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس طرح کس طرح کیا گیا۔ تو ایک غصہ ساتھ میں پھر انسان کے اندر تکبر کی بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر انتقام کی جو آگ بھڑکتی ہے، اس انتقام کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے بعد بھی پھر انسان کے دل میں کینہ رہ جاتا ہے، بغض رہ جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ اس غصے کے نتیجے میں غیبتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے چغلیاں لگاتا ہے، شکایتیں لگاتا ہے۔ تو ایک اس غصے کی وجہ سے کئی امراض انسان کے اندر جنم لیتے ہیں، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا، روحانی لحاظ سے اس کے نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے نقصان کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو حقیقت یہ کہ اگر ہم ان حقائق کو سامنے رکھ کر چلیں تو ہمارے بزرگوں کے حالات، بزرگوں کے واقعات ایسے سامنے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو ہمیں بھی غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے آنے والے بعد کے امتیوں کے اندر کئی ایک واقعات تاریخ بھری پڑی ہے۔ چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں بھی سہارا ملتا ہے، ڈھارس ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے کیا تعلیم رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ جو آیت آپ نے سنی تعریف فرمائی ہے اپنے ان بندوں کی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اپنے نیک بندوں کی، اپنے متقی بندوں کی، جو اللہ کے دوست ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے متقی بندے، ہمارے دوست بندے وہ ہیں، ینفقون فی السراء، جو خوشی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور غمی کی حالت میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف فرمائی کہ خوشی ہو یا غمی، خوشحالی ہو، فراخی ہو، فراوانی ہو یا تنگ دستی ہو، اس کے باوجود بھی اپنی بساط کے مطابق ہر حالت میں وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، غیظ کا معنی ہے غصہ، کہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت مجھے کس طرح آگے نتیجہ اور رد عمل پیش کرنا ہے۔ والعافین عن الناس، غصے کے وقت دو صورتیں ہیں، یا تو انسان انتقام لیتا ہے یا اگلے سے درگزر کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر درگزر کرنے کا ان کا وصف ذکر فرمایا کہ الکاظمین الغیظ، ایک طرف تو وہ غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہے جب انسان اپنے دل میں اس کو جما لے کہ اللہ تعالیٰ کو عفو و درگزر پسند ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے لمبے چوڑے وظائف نہیں سکھائے، لمبی چوڑی آیات، لمبی چوڑی صورتیں اور لمبے چوڑے طریقے نہیں بتائے کہ یوں کرنا، ساری رات اس طرح عبادت کرنا، اتنا چھوٹا سا مختصر سا جملہ ان کو سکھا دیا۔ فرمایا کہ اگر تم شب قدر پالو تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے اللہ، انک عفو، تو بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو عفو درگزر کو پسند بھی فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھ سے بھی درگزر فرما دے۔ اتنی مختصر سی اور جامع دعا سکھا دی۔ تو عفو درگزر یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اگر انسان کو شب قدر جیسی عظیم رات مل جائے تو اس وقت اگر اللہ پاک کا عفو درگزر انسان کو مل گیا، سمجھ لیجئے کہ دنیا اور دین، دنیا اور آخرت، اس کی زندگی اور موت، سارے معاملات سنور گئے۔ جب اللہ پاک نے عفو درگزر کا معاملہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب بندے سے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کا معاملہ فرما دیا، تو یہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی، الکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی لغزشوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، ان کی خطاؤں پر گرفت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، اور اس طرح کے نیکی کرنے والوں سے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب انتقام لینے کا وقت آیا تو بھرپور طریقے سے انتقام لے رہے ہیں، کب؟ جبکہ دین اسلام کا معاملہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے بارہا، کہ ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، اس کو جکڑا، گرایا، اس کے سینے پر چڑھ کر اسے انتقام لینے لگے کہ تیری یہ جرت اور مجال کہ تو نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی، اور قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے۔ اتنے میں جب اس یہودی نے دیکھا کہ میرا تو کام تمام ہونے والا ہے، آخری وقت آ گیا، تو چلو اور تو کچھ کر نہیں سکتا، انتقام لے نہیں پا رہا، کیونکہ وہ مغلوب ہو کے زمین میں چت پڑا ہوا ہے، اور حضرت علی اس کو ذبح کرنے کی تیاری میں تھے، تو مرتے مرتے اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ تھوک کا جیسے ہی آپ کے چہرے پر پڑنا تھا تو دیکھنے والے تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ غصے میں اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو جائیں گے، بھڑک جائیں گے، اور شاید کہ اس کے ساتھ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ انتقام لیں گے، لیکن تھوک چہرے پر پڑنے کے ساتھ ہی فوراً آپ اٹھ کر الگ ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ تو انتقام لے رہے تھے اور چہرے پر تھوک پڑتے ہی بجائے یہ کہ اس کی اور زیادہ سرزنش فرماتے، سخت ترین سزا دیتے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے، تھوک چہرے پر پڑنے سے پہلے، میں جو اس سے انتقام لے رہا تھا، جو اس کو سزا دے رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو اور آپ کی محبت کی خاطر لے رہا تھا، کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی تھی، تو میرا یہ انتقام لینا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے تھا اور حضور کی ناموس کی خاطر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب اس انتقام کے اندر میرا نفس بھی شامل ہو گیا، مجھے غصہ آیا کہ اس کی یہ جرت کہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا، اب اگر میں انتقام لیتا تو اس میں میرے نفس کی بھی خواہش شامل تھی، تو میں نے اس کو میں اس سے ہٹ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ حضرات تھے کہ جو موقع شناس تھے، باریکیوں نزاکتوں سے واقف تھے، غصہ بھڑک جانے کے بجائے نفس جب بیچ میں آ گیا فوراً ایک طرف ہٹ گئے اور اپنے انتقام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی، علی بن حسین بن علی امام زین العابدین، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور بعینی ہی اسی طرح کا واقعہ حضرت میمون کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پرانے زمانے کے اندر باندیاں اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، تو لونڈیوں کا کام ہوتا تھا خدمت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، جو بھی آقا نے حکم دے دیا تعمیل کرنا۔ تو حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی اور اسی طرح حضرت میمون کی باندی، ان دونوں کا تقریباً ایک ہی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک کے ساتھ تو یہ ہوا کہ باندی نے سالن کا جو کٹورا اور برتن تھا، پیالہ تھا، وہ ان کے کپڑوں پر گرا دیا غلطی سے، آپ کو بڑا غصہ آیا، اور حضرت علی بن حسین کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ گرم پانی کے ساتھ وہ وضو وغیرہ کرا رہی تھی، وہ سارا لوٹا چھوٹا آپ کے جسم پر گرا، گرم گرم پانی، اور ساتھ میں آپ کے چوٹ بھی لگی، آپ کو بھی بڑا غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو ان دونوں واقعات کا بالکل ایک ہی تقریباً انداز ہے، جب حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، چہرہ سرخ ہوا، تو باندی بھی سمجھدار تھی، پرانے زمانے کی تھی، جھٹ سے اس نے یہی آیت پڑھی، الکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی ان کے چہرے کی سرخی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ساتھ میں فوراً جب باندی نے دیکھا کہ غصہ کافور ہو چکا، تو آیت کا اگلا ٹکڑا بھی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو ان حضرات نے فرمایا کہ جا، تجھے معاف کیا۔ پھر آگے ایک اور آیت کا حصہ باقی رہ گیا تھا کہ واللہ یحب المحسنین، وہ بھی پڑھ ڈالا، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کیا، نیکی کروا کر اپنی جان خلاصی کرا لی، اور غصے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آیت سنا دی کہ جس کے اندر اللہ پاک نے غصہ پینے والوں کی تعریف کی تھی، لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کی تعریف کی تھی، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو فوراً اس آیت کو سنا کر ان حضرات نے بھی اس آیت کا فوراً ظہور کیا اور اس کے بعد خلاصی عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کے بندے تھے کہ غصے کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہونے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے، وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ بھی آپ کو پہلے ایک موقع پر سنایا تھا کہ آپ کی بھی کنیز نے ایک ایسا ہی واقعہ کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنی تالیف اور تصنیف میں لگے ہوئے تھے، آپ کے ایک شاگرد عبداللہ ابن محمد آپ کے پاس موجود تھے کہ اندر کمرے سے گھر سے آپ کی ایک کنیز یعنی باندی نکلی اور بڑے بے ڈھنگے انداز سے چلتی چلی گئی اور پاؤں مارا لات لگی، جس کی وجہ سے حضرت امام بخاری کی وہ روشنائی، اس میں سیاہی رکھی جاتی ہے، روشنائی کی جو شیشی تھی اس پہ لات لگی، وہ دھڑم کر کے گری اور ساری سیاہی گرا دی۔ امام صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے بے ڈھنگے انداز سے گزری، دیکھ کے نہیں چلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ کر نہیں چلتی، ساری سیاہی ضائع کر دی۔ تو اس پر یہ وہ حضرت امام بخاری ہی کی باندی تھی، باوجود یہ کہ وہ باندی ہے، لونڈی ہے، ڈرنے کے بجائے کہنے لگی کہ راستے میں سامان رکھا ہوا ہے تو چلے کدھر، ہم ہمارے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑا تو کہاں چلے۔ غصہ دلایا، تیز دلایا، چاہتے تو آپ سرزنش فرماتے، ڈانٹ ڈپٹ فرماتے، لیکن وہ جو صاحب وہاں موجود تھے وہ سمجھے کہ شاید اب آپ غصے سے اس باندی کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں گے، سخت برتاؤ فرمائیں گے۔ اگلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، وہ حیران رہ گئے کہ ایک تو اس نے شیشی گرائی، اوپر سے زبان درازی کی، اور آپ فرمانے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس نے آپ کی سیاہی بھی ضائع کی، آپ کو غصہ دلایا، اور اوپر سے زبان درازی کر رہی ہے، آپ کی باندی ہے، آپ کی مملوکہ ہے، اس کے اندر ادب تمیز نام کی چیز نہیں، یہ منہ یعنی منہ پھٹ ہے، اور پلٹ کر آپ کو جواب دیا اور آپ فرمانے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے اندر غیظ و غضب بھڑکا، شیطان نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں انتقام لوں، لیکن میں نے اس موقع کو سمجھ لیا کہ یہ موقع نازک مرحلہ ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، انتقام لوں گا، زیادتی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اپنے نفس کو اس کے خلاف اور اپنی طبیعت کو اس چیز پر آمادہ کروں جس چیز پر میرا نفس نہیں چاہتا، تو میں نے فوری طور پر اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ حضرات تھے جو موقع شناس تھے، امتحان کے وقت امتحان کی گھڑیوں میں کامیاب ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی اپنی حقیقت کو سامنے رکھیں، اپنی اوقات کو سمجھیں، تو اپنے ماتحتوں پر، بھلے وہ اولاد ہو، بھلے شاگرد ہو، بھلے ملازم ہو، بھلے گھر کے خادم ہو، بھلے نوکر چاکر ہو، بھلے بیوی بچے ہوں، انسان جب اپنی اوقات پر ہوتا ہے یا چھوٹے ہوں اور وہ ناز نخرے زیادہ برداشت کرنے کی وجہ سے بڑوں پر سر چڑھنے لگے، تو انسان جب اپنی حقیقت کو سمجھے گا تو کبھی بھی بڑوں کے سامنے یا بڑے چھوٹوں کے سامنے سر چڑھ کے بات نہیں کریں گے۔ تو غرض یہ کہ اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ کہ ہم اور آپ اس کے اوپر بھی توجہ دیں، اور یہ جو مرض ہمارے اندر پھیل رہا ہے، اور ہر شخص غصے کے اندر آپے سے باہر ہوتا ہے، اور اکثر لوگ دعا کراتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، غصہ بہت آتا ہے، کوئی دعا کر دیں، کوئی دعا سکھا دیں، غصہ بہت آتا ہے۔ تو یہ چیز دعاؤں سے نہیں ہوتی، یہ دواؤں سے ہوتی ہے۔ علاج صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا کہ ایک انسان بیمار ہو گیا اور دعائیں کرا رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، دعا کر دیں۔ بیماری کے اندر تو ہم بھاگے دوڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس دوا کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی امراض ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کی برائی کو ہم سمجھ بھی جاتے ہیں، تو اس کے اندر اس کے تدارک کی طرف سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ بس کوئی دعا ہو جائے، کوئی وظیفہ ہو جائے۔ ایسے وظیفے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان عمل تو کرنے کی تیاری نہ کرے، خالی وظیفے کروا لے اور دعا کرا لے اور سوچے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جب تک انسان خود ہمت اور ارادہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائے گا کہ اپنے ہمت اور ارادے کو صحیح طور پر استعمال کر سکے، اس وقت تک خالی دعائیں کام نہیں کرتی۔ پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان رات کو دعا کر کے سو جائے کہ میں بادشاہ بن جاؤں صبح، اور تدابیر کچھ بھی اختیار نہ کرے اور صبح اٹھ کے وہ ڈھونڈے اپنے تخت اور تاج کو تو وہ نادان اور نالائق اور نامقبول ہوگا۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم تدابیر کچھ بھی اختیار نہ کریں، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں، جو اس کے علاج ہیں، اس کے اوپر ہم خود بھی عمل پیرا نہ ہوں اور صرف یہ چاہیں کہ کوئی دعا مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شادی کرنے کا انسان کا ارادہ ہو تو وہاں تو یہ انسان نہیں کرتا کہ کسی سے دعا کرا لے کہ بس آپ دعا کر دیں میری شادی ہو جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ وہاں تو تگ و دو کرتا ہے، تلاش اور جستجو کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی فرصت میں میری شادی ہو جائے۔ یا ملازمت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں خالی دعاؤں پہ انسان آسرا نہیں کرتا کہ دعا کرا کے گھر میں ٹھاٹ سے بیٹھا رہے، اطمینان سکون سے کہ میں نے دعا کرا لی، یا وظیفے کھینچتا رہے۔ وہاں تو انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، تعلقات استعمال کرتا ہے، ہر سر سے لے کر پاؤں تک کوششیں کرتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہترین نوکری مل جائے، چونکہ وہاں اس کے منافع اور مفاد سامنے ہیں۔ اور یہاں جہاں دینی معاملات آ جاتے ہیں وہاں صرف انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہتا ہے کہ دعائیں کراتا ہوں، وظیفے کرا لوں تاکہ کام بن جائے، تو خالی دعاؤں سے کام نہیں بنے گا۔ ہمت مرداں مدد خدا، یہ تمام کے تمام جتنی بھی نفس کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، اس کے اندر جب تک کہ انسان کا خود اپنا ذاتی ہمت اور ارادے نہ ہو اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو غرض یہ ہے کہ ہمارے یہ اکابرین جب اتنے سخت حالات کے اندر، سخت مشکلات کے اندر اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا واقعہ ہے۔ چونکہ آپ کے موافقین بھی تھے تو مخالفین بھی تھے، بہت سا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو خوارج کہلاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کا تھا۔ تو ایک دفعہ کوفے کی ایک جامع مسجد کے اندر کچھ افراد سازش کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے کہ اور اس میں باتیں کر رہے تھے، بڑی بڑی اونچی اونچی ڈینگیں مار رہے تھے۔ ایک شخص اس میں سے کہہ رہا تھا میں تو ضرور پہ ضرور قتل کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاہنے والے نے یہ بات جب سنی اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جو باقی ساتھی تھے وہ تو سارے بھاگ گئے۔ یہ جو قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اس کو پکڑ کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت یہ شخص آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اور کھلے عام مسجد میں یہ لوگ پلان بنا رہے تھے اور آپ کے لیے یہ اس طرح یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع شناس تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ ہم جب اپنے بارے میں سنتے ہیں فلانے نے صرف یہ بات کہی، غیبت چغلی سن لیتے ہیں، قتل کی بات تو بہت دور کی ہے، تو ہم آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، اچھا اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی، تو ہم پھر سازشوں میں لگ جاتے ہیں، تدبیریں سوچتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح نقصان پہنچاؤں، میں اس کی کس طرح مخالفت کروں، میں کس طرح اس کو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نظروں میں گراؤں، سازشوں میں لگ جاتے ہیں۔ اصل ہم جڑ تک نہیں جاتے کہ یہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ بیچ کے اندر چغلخور نے چغلخوری کی اور اس کے بعد وہ ہمارا دل اس کی طرف سے خراب کر رہا ہے، اس کا دل ہماری طرف سے خراب کر کے نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ اس حقیقت کو ہم پہچانے بغیر جب سنتے کہ فلانے نے میرے بارے میں یہ برائی کی، فوراً ہم اسی اس میں لگ جاتے ہیں، تانے بانے بننے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پر مجرم سامنے آ گیا، اقراری مجرم ہے کہ ہاں اس طرح ہوا، اگر تو آپ چاہتے اس کو سزا دیتے، لیکن اس پکڑ کر لانے والے سے آپ نے فرمایا کہ اس نے جب یہ بات کہی ہے تو اب بتاؤ، یہ تو صرف قتل کا منصوبہ بنانے والا ہے، ابھی یہ قاتل نہیں ہے، یہ قتل کا ارادہ کرنے والا ہے۔ اور جو شخص صرف قتل کا ارادہ کرنے والا ہو اس کو بدلے کے اندر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے صرف مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اب میں اس سے بدلہ لوں اور اس کو قتل کر دوں تو یہ میرے لیے جائز نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انسان انتقام کے اندر، غصے کے اندر چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، جان سے مار دوں، تو خالی ارادہ کر دینے کے اوپر اور منصوبہ بنانے کے اوپر بدلے کے اندر اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ اس نے صرف مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ارادہ قتل کے اوپر میرے لیے بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ حقیقتاً میرا قاتل بن جائے، ابھی تو قاصد تھا صرف، ارادہ کیا اس نے، اگر یہ حقیقتاً قاتل ہو، اس نے حقیقت میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا اور مجھے قتل کر دیا، تو میں تو مقتول بن چکا، اور مقتول تو بے جان ہوتا ہے، وہ اپنے قاتل سے قصاص نہیں لے سکتا، وہ پھر میرے اولیاء اور میرے ورثا کا پھر معاملہ ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کریں، چاہے تو اس سے قصاص لے لیں۔ تو چنانچہ زندگی کے اندر یہ شخص میری زندگی میں، میری موجودگی میں قاتل نہیں، تو میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور میرے مرنے کے بعد اگر یہ مجھے قتل کر دے تو میرے مرنے کے بعد یہ میرا قاتل بن گیا اور میں جا چکا، اب میرے ورثہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے بدلہ لے یا اس کو معاف کریں، تو لہٰذا میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر زیادہ ہی اس کے اوپر غصہ آیا تو جو کچھ اس نے کہا تم خود اس سے نمٹ لو، میرے پاس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حقیقت یہ کہ وہ حضرات ان باریکیوں سے واقف تھے، حضرت کہ آپ خلیفہ وقت تھے، چاہتے انتقام کے اندر اس کو مروا دیتے، کون اس باریکی کو سمجھتا ہے؟ لیکن آپ نے بڑے نام تول سے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے کہ اس سے پہلے یہ قاصد قتل ہے، قتل کا صرف ارادہ کرنے والا ہے اور اس کے لیے قتل جائز نہیں ہوتا، اور اگر یہ حقیقتاً قاتل بن جائے تو میں تو مر چکا، میں اس سے اپنا قصاص نہیں لے سکتا، تو اس کو وہ تو پھر ورثہ کا معاملہ ہے۔ یہی وقت اور یہی نوبت اس وقت بھی آئے کہ جب حقیقتاً آپ کو شہید ہونے کا وار لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اے علی، سابقہ امتوں کے اندر سب سے بدترین انسان وہ گزرا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ ایک اونٹنی اللہ پاک نے بطور معجزہ عطا کی تھی، تو قوم پریشان ہو گئی اور کہا کہ کس طرح اس کا قلقمہ کیا جائے، خاتمہ کیا جائے، تو ان میں سے ایک آدمی نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے خون بہ بہ کر وہ اونٹنی جان سے مر گئی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، علامت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا پورا تذکرہ اتارا ہے، تو فرمایا کہ سابقہ لوگوں میں گزرے ہوئے لوگوں کے اندر بدترین انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اس کو ختم کر دیا، اور بعد کے لوگوں میں بدترین انسان وہ ہوگا جو آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا۔ اس میں گویا کہ پہلے ہی پیش کی آپ کو آپ کی شہادت کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آنے والی امت کے اندر بدترین انسان وہ ہوگا جو آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا۔ چنانچہ یہ انقلابات زمانہ چلتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب تمام ہونے لگی تو آپ کا کوفے کے اندر قیام تھا، اور یہ دونوں طرح کے جو شورش تھی چل رہی تھی، آپ کے موافقین بھی تھے مخالفین بھی تھے، تو مخالفین کا ٹولہ وہ سازشوں میں لگا رہتا تھا۔ تین افراد مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور ان تینوں نے منصوبہ بنایا کہ اس وقت تین بڑے بڑے افراد ہیں، ان تینوں کا قلقمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تینوں خوارج تھے جنہوں نے منصوبہ بندی کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صفایا کرنا ضروری ہے، دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی ان کو بھی راستے سے ہٹانا ضروری ہے، ان کا قلقمہ کرنا ضروری ہے، اور تیسرے حضرت غالباً عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کا بھی صفایا کرنا ضروری ہے۔ تو ان تین بڑی ہستیوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے، صفایا کرنے کے لیے ان تین سازشیوں نے سازش بنائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ان تینوں کو ختم کرنا ہے، اور تینوں افراد نے اپنے اپنے ایک ایک آدمی ذمہ لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ عبد الرحمن ابن ملجم نے لیا، کہا کہ ان کا صفایا میں کروں گا، اور تاریخ بھی طے کر لی کہ رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ کو ہم سب اپنے اپنے یہ منصوبے تکمیل کو پہنچائیں گے۔ یہ نکل کھڑا ہوا اپنے ہدف کی طرف، وہ دونوں نکل کھڑے ہوئے اپنے ہدف کی طرف۔ مقررہ تاریخ جب آئی، یہ پہلے سے وہاں گھات لگا کر دیکھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں قیام پذیر تھے، آپ کی آمد و رفت اور آپ کی گزرگاہ کہاں ہے، کس طرح ہے، کیا آپ کے اوقات ہیں، سارا اس نے نشاندہی کر لی، سب کچھ متعین کر لیا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت طیبہ تھی کہ آپ صبح تہجد کے وقت بہت جلدی مسجد تشریف لے آیا کرتے تھے، اور آتے وقت الصلاح الصلاح پکارا کرتے تھے کہ نماز نماز، تاکہ سونے والے بھی جاگ جائیں اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی یہ عادت تھی۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے الصلاح الصلاح کہاں کرتے تھے، تو اسی انداز سے آپ آ رہے تھے۔ پرانے زمانے کا وقت تھا، لائٹوں کا دور دورہ نہیں تھا، تو اندھیرے کے اندر یہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا ابن ملجم۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے مسجد کے راستے میں، تو یہ اچانک اپنی گھات سے نکلا اور تلوار سے اس نے آپ کے سر پر وار کیا، وہ تلوار آپ کے پیشانی کے اوپر لگی، اور تلوار لگنے کے ساتھ ہی آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، فرمایا فزتُ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہی آپ گرے۔ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اندھیرے کے اندر تلوار کی چمک دیکھی اور ساتھ میں وار ہوتے دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سنے کہ فزت ورب الکعبہ، اور آپ زمین پر جا گرے. شور برپا ہوا، لوگوں نے فوراً جو حضرات وہاں آس پاس سے بھاگے دوڑے، ابن ملجم کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر تلوار کا وار لگا جو دماغ تک پہنچا تھا، خون بہا، اور وہی حقیقت سامنے آئی کہ اس خون سے آپ کی داڑھی تر ہوئی. لیکن آپ فوری طور پر جامع شہادت نوش نہیں فرمائے. آپ نے جب آپ کو لایا گیا، معلوم ہوا کہ اس طرح سے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو بجائے یہ کہ آپ فرماتے کہ اسے انتقام لو، اس کا سر قلم کر دو، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی اسے بدلہ نہ لو، دیکھ لینا معاملہ کیا ہوتا ہے. جمعے کی صبح آپ کو یہ وار لگا اور اتوار کی رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. فرمانے لگے کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تب اس نے چونکہ مجھے تلوار کا ایک وار مارا ہے، تو تم بھی اس کو تلوار کا اتنا ہی وار مارنا کہ جو اس کے دماغ تک جا پہنچے، باقی زندگی اور موت وہ اس کے نصیب کی بات ہے. اور اگر میں زندہ رہ گیا تو وہ میری مرضی ہے کہ میں اسے بدلہ لوں یا معاف کر دوں، وہ میرا کام ہے. لیکن اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو تم بھی اس سے اتنا ہی بدلہ لینا جتنا اس نے مجھے وار کر کے زخمی کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی رات جو آپ کی آخری رات تھی، آپ نے خواب دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے مجھے بہت ستا دیا، آپ کی امت کے بہت سارے افراد ہیں جو میرے دشمن بن چکے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. یہ جو حضرت علی کے مخالفین تھے، پورا ایک بہت بڑا لشکر تھا، پوری ایک بغاوت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر افراد عطا فرما دے، ان لوگوں کو مجھ سے بدتر کوئی شخص عطا فرما دے، میری بہتری کو ختم کر کے ان لوگوں پر کوئی بدتر آدمی مسلط فرما دے، مجھ سے بدتر نہیں، کیونکہ حضرت علی تو بہتر تھے. فرمایا کہ اے اللہ، تو مجھے ان شریر لوگوں سے نجات دے اور مجھے ان سے بہتر افراد عطا فرما دے، اور تو مجھے ان لوگوں سے خلاصی عطا فرما کر ان پر کوئی بدتر آدمی مسلط فرما دے. یہ وہی آخری رات تھی. یہ خواب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان بھی فرمایا حضرت علی نے، اور اس کے بعد مسجد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں یہ واقعہ رونما ہوا. تو اس کے بعد بھی بتانے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے معاملے ہو جانے کے بعد بھی آپ نے انتقام کے اندر اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہیں جی گیا تو پھر تو میری مرضی ہے کہ معاف کروں یا انتقام لوں، بدلہ لوں، اور اگر میں انتقال کر جاؤں تو اس کو تلوار کا اتنا ہی وار مارنا جتنا اس نے مجھے مارا. اگرچہ آپ کی نصیحت تو یہ تھی، لیکن جب آپ کی شہادت کی اطلاع پھیلی تو لوگ ظاہر ہے کہ آگ بگولا ہو گیا کہ اتنا بڑا اس نے جرم کیا، پھر لوگ آپ سے باہر تھے. ابن ملجم کا پھر بہت ہی بھیانک انجام ہوا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کی زبان کاٹ دی گئی، آنکھیں پھوڑ دی گئی، اور اس کو پھر موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا. وہ تو پھر بعد والوں کا معاملہ ہے کہ وہ پھر جوش اور جنون کے اندر انہوں نے پھر اس کو اس طرح بھیانک انجام تک پہنچا دیا. تو غرض یہ کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے حضرات ان موقعوں کے اوپر بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرتے تھے. تو غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت امام بخاری ہوں یا اور دوسرے حضرات ہوں، حضرت علی بن حسین بن علی ہوں، ان حضرات کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو غصے کے اندر قابو میں رکھنے والے بنے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، ہوا یہ کہ وہ شراب پی کے نشے میں دھت اور مدہوش تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، سزا دینے کے ارادے سے اس کو لے کر چلے، تو وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا، نشے میں تھا، تو وہ اول فول بکنے لگا، گالیاں دینے لگا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بجائے یہ کہ اس کو اور سختی کرتے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے اس مجرم کو سزا سخت کرنے کے بجائے چھوڑ دیا. فرمایا کہ گالم گلوچ جو دے رہا ہے وہ مجھے دے رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذات کی وجہ سے سزا دوں. اس سے پہلے جو پکڑا تھا وہ تو شراب کی وجہ سے پکڑا تھا، اسلام کی ایک خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پکڑا تھا، لیکن جب اس نے گالیاں دی میری ذات کو تو میری ذات بھی اس میں آ گئی. اب اگر اس کو بدلہ دوں گا، سزا دوں گا، اس کی پٹائی لگاؤں گا تو میرا نفس بھی اس میں شامل ہے کہ اس نے مجھے اول فول بکی ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ حضرات ہمارے لیے ایسے بڑے بڑے اسباب چھوڑ گئے کہ اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ کہ ہمارے چھوٹے موٹے غصے ان کو قابو میں رکھنا کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے. یہ صرف شیطانی دھوکے ہیں کہ ہمیں بڑا شدید غصہ آتا ہے، غصے پر قابو نہیں کر پاتے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. آخر اس وقت بھی تو ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں جب کوئی ہمارے سامنے اسلحہ تان لے، کوئی زور آور ہمارے سامنے آ جائے، اور کیا کچھ وہ نہیں کر جاتا اس وقت. اس وقت بھی ہم بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، جو خدا نخواستہ وارداتیں ہوتی ہیں اسلحے کے زور پر، اس وقت وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اول فول بکتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن سامنے چونکہ اسلحہ ہے معلوم ہے کہ اگر ہم نے ذرا سے بھی کچھ جواب دیا، پلٹ کر کوئی مزاحمت کی تو جان خطرے میں، تو وہاں بالکل خاموش سارا غصہ ہمارا دبا رہتا ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات الٹ ہیں تو وہاں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ بہت زیادہ ہے. یہ صرف شیطانی دھوکا ہے. غصے کو قابو میں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ غصے کے وقت بھی انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے اور وہ دیکھے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے تو یقیناً وہ پھر غلط قدم اٹھانے کے بجائے صحیح صحیح آگے چلے گا. ہمارے بزرگوں نے اس غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف علاج تجویز کیے جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہیں. مختصراً ان کو بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے تو سب سے پہلی جو چیز انسان کرے وہ یہ کہ جس کے ساتھ غصے کا معاملہ ہے وہاں سے انسان اس کو اپنے آگے سے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے. جن دو افراد کے درمیان غصے کا معاملہ، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے، اگر تو انسان اس کو ہٹا سکتا ہے، اپنے سامنے سے ہٹا دے، بھگا دے، یا اگر اس کو ہٹانے پر قادر نہیں خود وہاں سے ہٹ جائے. جب وہ غصے کا مقام نہیں رہے گا، آپس کی وہ دو افراد جس کے لیے لڑنے کے لیے غصے کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ جب آپس میں آمنے سامنے نہیں رہے گا تو غصے کے اندر تھماؤ آنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلا علاج یہ کہ انسان اپنے سامنے سے اس کو ہٹا دے یا خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے جس کے اوپر انسان کو غصہ آ رہا ہے. گھروں کے اندر اکثر اور بیشتر ہوتے ہیں کہ شوہر کو بیوی پر یا بیوی کو شوہر پر غصہ آ گیا. اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹے رہے، یہ اس کو سنا رہا ہے، اس کو سنا رہی ہے، تو یہاں پر شیطان بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. اور جس طرح جلتی ہوئے کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا جائے، مٹی کا تیل چھڑک دیا جائے تو آگ مزید بھڑکتی ہے. تو یہ کام اگر یہ دونوں اپنی جگہ پر جمے رہے تو شیطان پھر مزید بھڑکاتا ہے، مزید بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بیوی کو غصہ دلاتا ہے کہ تو بھی انسان ہے، تیرے اوپر شوہر نے اس طرح کی باتیں بول دی، اس طرح کا جملہ بول دیا. بیوی آگ بگولا ہوتی ہے، وہ زبان درازی کرتی ہے. شوہر کو غصہ دلاتا ہے شیطان کہ تیرے سامنے زبان درازی کی، ایسا کیا، ویسا کیا. اور شوہر کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تلوار، اور سب سے بڑی تلوار، سب سے بڑی گولی، اور سب سے بڑا بم کا گولا وہ طلاق کے الفاظ ہے. چھوٹتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان اسی پر چلتی ہے کہ بس جہاں وہ غصے میں آپے سے باہر ہوا، بات چلی کسی اور چیز پر، کھانے پکانے پر یا لباس پوشاک پر، بچوں پر، پڑھائی لکھائی پر، اس پر اس پر، جہاں کہیں دونوں کے رشتے کے ٹوٹنے کا معاملہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، بات چلی گھر کے اندر کسی بھی چھوٹی چیز کے اوپر، لیکن شیطان نے دونوں کو سامنے ڈٹا، ایک دوسرے کے سامنے اڑا دیا، ایک دوسرے کے سامنے لڑا دیا. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ شوہر کے پاس تو چونکہ یہ ہتھیار تھا، ایک دفعہ اس نے استعمال کیا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کہا کہ دوسری دفعہ بھی تجھ کو دیتا ہوں، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تیسری دفعہ بھی دے دی. پھر دھکے کھاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی. تو ہمارے استاد اکثر اور بیشتر فرمایا کرتے تھے کیا کوئی پیار میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہے ہی غصے میں دینے کی چیز. کبھی تم نے دیکھا کہ اپنی بیوی کو تیار کیا، گھمانے پھرانے کے لیے لے کر گیا، ساحل سمندر پہ بیٹھے، کھایا پیا اور کہا کہ بیگم میں نے تم کو طلاق دی تحفے کے اندر؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ وہ غصے میں تھا، آپے سے باہر ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا. پھر وہ پانی سر سے گزر جائے، انجام برا ہو جائے. پھر بسا اوقات تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ تین طلاقیں دے چکے، فتویٰ آ چکا، شریعت کا حکم سامنے آ گیا کہ بیوی حلال نہیں ہے، جب تک کہ وہ حلالے کی نوبت سے اور مرحلے سے نہ گزر جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کے پاس جائے. پھر وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے اپنے مطلب کے فتویٰ حاصل کر کے ساری زندگی منہ کالا کر کے گزار دیتے ہیں. اس غصے کی وجہ سے، غصے کے اندر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھا اور پھر آپ سے باہر ہو کر طلاق دے بیٹھے اور پھر انجام یہ نکلا کہ ساری زندگی حرام کاری میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہی غصہ جب انسان کو آئے تو دونوں کو چاہیے، بھلے کوئی سے بھی رشتہ ہو، میاں بیوی کا ہو، اولاد کا اور بڑوں کا ہو، دو دوستوں کا ہو، دو رشتوں کا ہو، آفس کے اندر ملازم اور نوکر کے ساتھ ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، سر راہ انسان چلتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ٹکراؤ ہو گیا، کوئی تصادم ہو گیا، انسان غصے میں آ گیا، فوراً اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی تدبیر بطور علاج یہ ہے کہ جس کے اوپر غصہ آیا انسان اس کو اپنے آگے سے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے تو انسان کے غصے میں ٹھہراؤ آئے گا۔ اور دوسری چیز جو سوچنے کے قابل ہے وہ یہ کہ انسان سوچے کہ میرا قصور اور اس کا قصور، ان دونوں کے قصور میں اگر تقابل کیا جائے تو میرے وہ قصور جو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو میں نافرمانیاں کرتا ہوں، جو کوتاہیاں میں کرتا ہوں، وہ اس کے قصور سے بڑھ کر ہے۔ میں اگر اس کے اس قصور پر انتقام لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی میرے اس قصور پر انتقام لینے پر قادر ہے۔ تو میں اگر اس سے بدلہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے جرائم سے بھی مجھ سے بدلہ لیں گے۔ تو فوراً اس کی اس لغزش، اس کی اس کوتاہی اور اس کی اس کمی کے اوپر انسان اپنے قصور کو سوچ لے کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوں، کتنا قصور وار ہوں، اگر میں اس کی اس کوتاہی پر انتقام لوں، بدلہ لوں، اللہ تعالیٰ بھی میرے قصوروں پر بدلہ لینے پر قادر ہے۔ تو فوراً انسان اس تصور کے ساتھ اس کو معاف کر دے کہ میں اس کے قصور کو معاف کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے قصور کو معاف فرما دے۔ اور یہ حقیقت ہے، حدیث مبارک میں باقاعدہ بشارت سنائی گئی ہے۔ وہ واقعہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش آیا کہ ایک شخص سے کسی نے دانت توڑ دیا تھا، بڑے غصے میں آیا عدالت کے اندر، اپنا مقدمہ دائر کیا کہ فلانے شخص نے میرا دانت توڑا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دانت توڑا ہے، چلو معاف کر دو، ایک دانت کی تو بات ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا چلو تم اس سے مصالحت کر لو، اس دانت کے بدلے مالی معاملے کے اوپر کوئی صلح کر لو۔ کہا کہ نہیں، مجھے بدلہ چاہیے، دانت توڑوں گا۔ غصے کے اندر آپ سے باہر ہو رہا تھا، لاکھ سمجھایا لیکن وہ سمجھنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم حق بجانب ہو، ٹھیک ہے تمہارا دانت ٹوٹا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ان تمام معاملات کو بیان فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے زخم۔ جو جس طرح تکلیف پہنچائے گا بدلے کے اندر، اسی طرح اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو چونکہ تو حق بجانب ہے، چلو تم بھی دانت کے بدلے دانت توڑوا لو۔ بڑے غصے میں بپرا ہوا آگے بڑھا، تو اتنے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، فرمایا کہ تم دانت توڑنے تو جا رہے ہو لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ۔ کہنے لگے کیا؟ فرمایا کہ تمہارا دانت ٹوٹا، اس وقت تم مظلوم ہو، وہ ظالم ہے۔ اب جب تم بدلہ لینے کے لیے چلے ہو، ممکن ہے کہ تم اپنے اس غصے کی وجہ سے اس کا دانت توڑنے کے اندر اس پر زیادتی کر دو۔ اس نے جو تم کو چوٹ ماری جس سے تمہارا دانت ٹوٹا، اس دانت کے بدلے دانت توڑنے کے لیے تم جو چوٹ مارو، ممکن ہے کہ اس میں شدت ہو، اس میں زیادتی ہو، جس کی وجہ سے تم مظلوم کے بجائے ظالم بن جاؤ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ فرمان سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے بندے کی کسی غلطی اور کوتاہی کے اوپر عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، میرے بندے کے قصور کو معاف کرتا ہے، تو میں اپنے اس معاف کرنے والے بندے کو اس دن معاف کروں گا جس دن وہ معافی کا زیادہ طلبگار ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ بات جب سنی تو وہ غصے میں بھرا ہوا شخص پوچھنے لگا کہ یہ بات آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے کانوں نے خود یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جو اللہ کے بندے کے قصور کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قصور کو معاف فرمائے گا جس دن وہ شخص اپنے قصوروں کو معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا اور زیادہ ضرورت مند ہوگا، زیادہ محتاج ہوگا۔ یہ سنتے ہی کہا کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو یہ چیز انسان اپنے ذہن میں بٹھائے کہ اپنے سامنے والے نے جو قصور کیا، بجائے یہ کہ اسے انتقام لے، اس کو سزا دے، اس کو ڈانٹے ڈپٹے، برا بھلا کہے، گالم گلوچ کہے، اس سے بہتر یہ کہ انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، تو کل قیامت میں بھی اللہ پاک اس کو اپنی معافی عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، وہ مجھے بھکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی امان چاہتا ہوں. اعوذ باللہ پڑے گا، اللہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیں گے، اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیں گے، اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور شیطان کے شکار سے اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے ایسا آدمی بچ جائے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز کیے ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب غصے میں بھر جائے تو اس کو چاہیے کہ پانی پی لے. پانی پینے سے بھی غصہ فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے. جس طرح آگ پر پانی ڈالا جائے آگ بجھ جاتی ہے، غصے کی بھی یہی تاثیر ہے کہ غصہ بھی ایک آگ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ روحانی لحاظ سے اندر پورا ایک شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے. پانی پینے کے ساتھ غصہ فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے، غصہ فوراً بجھتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان وضو کر لے. وضو کرنے کے ساتھ سارا غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، انسان کے ہوش بحال ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور تدبیر وہ یہ کہ انسان اپنی حالت کو تبدیل کر لے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا اسی طرح کسی اور پوزیشن میں تو اپنی پوزیشن تبدیل کر لے، اپنی حیض تبدیل کر لے. اس حیض کے تبدیل کر لینے کے ساتھ بھی غصے کے اندر فوراً تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وجہ یہ کہ غصہ ایک عرض ہے، ہمارے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ایک چیز ہے. جب ہمارا وجود جس کے اوپر ہمیں غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے ہے تو ہمارا غصہ بھی اس کے قریب ہے، ہمیں بھڑکائے گا، انتقام لینے کے لیے ابھارے گا. جب بیٹھ گئے تو ہمارے وجود کے ساتھ غصہ بھی ایک درجے پیچھے آ گیا، اور اگر لیٹ گئے تو غصہ لیٹنے کے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ چونکہ منسلک ہے وہ اور زیادہ دور ہو گیا، پیچھے ہو گیا. تو جتنا زیادہ اپنی کیفیت کو تبدیل کریں گے یا اس محفل سے، اس مجلس سے، اس جگہ سے ہٹ کر باہر نکل گئے تو ہمارے وجود کے ساتھ ہمارا غصہ بھی اس شخصیت سے، اس ذات سے دور ہو گیا تو اتنے ہی زیادہ اس کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، ٹھنڈک آئے گی. اور وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ غصے کے وقت شیطان انسان کے دل میں بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ سازش کرتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ کچھ کر گزرے. وہ جو ابلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، میری سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. حضرت موسیٰ بڑے خوش ہو گئے کہ ابلیس کو بھی ندامت ہوئی اور رجوع اللہ کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے اللہ میں سے بات کروں گا. آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی، مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ، ابلیس نادم ہوا، پشیمان ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک آپ اس کی سفارش تو فرما رہے ہیں لیکن وہ بڑا جھوٹا ہے، اس نے آپ سے سب کچھ جھوٹ جھوٹ کہا ہے، اس کے دل میں کوئی ندامت نہیں اور نہ ہی وہ معافی کا طلبگار ہے سچے دل سے. لیکن آپ پھر بھی اگر چاہتے ہیں کہ وہ معافی حاصل کرے تو ٹھیک ہے، میرے لیے، میرے دربار میں اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے اس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے لیکن اس نے سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا. اب آدم تو نہیں رہے، البتہ آدم کی قبر موجود ہے. آپ ابلیس سے کہیں کہ چلو آدم کی قبر کے سامنے سجدہ کر لے ایک دفعہ، ہم اس کو معاف کر دیں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ تو بہت معمولی سی شرط ہے، اس کی بنا پر ابلیس بھی تائب ہو جائے گا اور نسل انسانی ہمیشہ پاک و صاف زندگی گزارے گی. خوش خوش جب ابلیس سے ملاقات ہوئی اس کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو تیرے لیے، اللہ تعالی نے معافی کا اظہار کر دیا. کہنے لگا کس طرح؟ حضرت موسیٰ نے تفصیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کر دے تو تیرے لیے معافی ہے. فوراً تیش میں آ گیا، آگ بگولا ہوا، اچلا کودا، ناچا اور غصے میں دور بھاگ گیا. کہا کہ وہ آدم جب زندہ تھا اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب جبکہ وہ مر چکا اس کو میں سجدہ کروں، یہ میں کیسے کروں؟ غصے میں بھاگ گیا. حضرت موسیٰ دیکھتے رہ گئے کہ بتاؤ یہ نادان، اس کو توبہ کا موقع ملا لیکن پھر بھی اس نے اس کو گنوا دیا. لیکن پھر سمجھ گئے واقعہ اللہ پاک نے سچ فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ کہتا ہے. پلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ نے چونکہ مجھ پر احسان کیا اور میری آپ نے سفارش اللہ کے دربار میں رکھی تو میں بھی احسان کا بدلہ آپ کو دے دوں، آپ کو نصیحت کر دوں اور بتا دوں کہ تین موقع ایسے ہیں جس کے اوپر آپ مجھ سے چوکنا رہی ہے
اور انسانوں کو میں تین موقعوں پر بہت ہی خطرناک انداز سے بہکاتا ہوں. اور اس کے لیے پھر اس نے تین موقع بیان کیے جن میں سب سے پہلا موقع یہ تھا، کہا کہ جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور پھر اس کے جسم میں خون کی طرح تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہوں اور اس کو بھڑکاتا ہوں، غصہ دلاتا ہوں، تیز دلاتا ہوں اور اس سے وہ کام کرا لیتا ہوں جو انسان عام حالت میں نہیں کر پاتا. تو غصے کے وقت انسان کے دل میں شیطان بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر کے انسان کو ان حرکتوں کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو انسان عقل اور ہوش کی حالت میں نہیں کر پاتا. دوسری حالت اس نے بتائی کہ جب مجاہد راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو تب بھی میں جا کر اس کو اس کے دل میں اس کی بیوی، اس کے بچوں کی محبت کو اجاگر کرتا ہوں، اس کی بیوی کی یاد دلاتا ہوں، بچوں کی یاد دلاتا ہوں اور اس کے مال و دولت، اس کی محبت اس کے دل میں تازہ کرتا ہوں اور اس کی اسی محبت کی وجہ سے میں اس کا دل میدان جہاد میں جہاد سے اچاٹ کرا کے اس کو واپس بھگا دیتا ہوں. اور تیسری حالت جس وقت میں بہت ہی زیادہ گہرا حملہ کرتا ہوں یہ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو، ایک مرد اور ایک عورت جو اجنبی ہو کسی تنہائی کی جگہ پر جمع ہو، کہا کہ میں وہاں آ جاتا ہوں اور دونوں کا قاصد بن کر ایک دوسرے کے پیغام رسانی کا عمل انجام دیتا ہوں، یہاں تک کہ ان دونوں کو گناہ کے اندر ملوث کر ڈالوں. تو یہ تین موقع ایسے ہیں جس کے اندر انسان کو شیطان سے چوکنا رہنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر تازہ رکھے، جب کبھی غصہ آ جائے ان چیزوں کو سوچے، یہ جو علاج ہے ان کے اوپر عمل کرے، اعوذ باللہ پڑھے، پانی پی لے، لیٹ جائے، بیٹھ جائے، وہاں سے ہٹ جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس وقت اس کا قصور میرے قصور سے ہلکا ہے، اس کو معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے. ان چیزوں میں سے جو بھی چیز بر وقت انسان کو یاد آئے اس کو سوچ کر موقع سے فائدہ اٹھا کر انسان غصے سے پیچھے ہٹ جائے. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زیادہ ان کا پالتو اور مانوس اور بہت ہی ان کا پسندیدہ گھوڑا تھا. ایک دن دیکھا تو ان کے گھوڑے کے ایک پاؤں کٹا ہوا ہے، زخمی ہے. تو ان کا ایک غلام بھی تھا، ان بزرگ نے اپنے اس غلام سے پوچھا کہ گھوڑے کا پاؤں کس نے کاٹا؟ کہا کہ میں نے. کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا تاکہ آپ کو غصہ دلاؤں. اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو غصے میں آ جاتا کہ آ ادھر آ میرے پاس، تو نے مجھے غصہ دلایا تو اب غصے کا نتیجہ بھگت، اس کو مارتے پیٹتے کٹائی لگاتے اچھی طریقے سے سزا دیتے. لیکن کھلے لفظوں میں جب اس نے کہا کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے آپ کا پسندیدہ اور آپ کا چہیتا اور مانوس اور قیمتی گھوڑا میں نے زخمی کیا ہے، تو اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے غصہ دلایا تو میں اس کو غصہ دلاؤں جس نے تجھ کو اس شرارت پر آمادہ کیا، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا اور یہ گھوڑا تجھ کو تحفے میں دے دیا. مراد تھا شیطان ابلیس، کہ ابلیس نے ان بزرگ کو غصہ دلانے کے لیے ان کے غلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے گھوڑے کو زخمی کرو، لہو لہان کرو، یہ ان کا چونکہ بڑا پسندیدہ اور بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت ہی مانوس اور بہت ہی پالتو گھوڑا ہے، اس کو زخمی حالت میں دیکھیں گے، غصے میں آ کر کچھ نہ کچھ تو کریں گے. انہوں نے غصے میں آ کر غلط قدم اٹھانے کے بجائے بہت ہی پیاری بات کہی اور کہا کہ میں اس کو غصہ دلانا چاہتا ہوں. وہ تو چاہ رہا تھا نا کہ یہ ماریں گے پیٹیں گے گالم گلوچ کریں گے تو شیطان خوش ہوتا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میں غصہ دلاؤں اس کو جس نے تجھے یہ شرارت سجھائی اور مجھے غصہ دلانے کی تدبیر تجھے سکھائی، تو جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. شیطان ظاہر ہے کہ ململاتا رہ گیا ہوں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ان کو غصہ دلاؤں لیکن میری تدبیر الٹی ہو گئی، اس غلام کو بھی آزادی مل گئی اور ساتھ میں وہ سدھارا ہوا اور مانوس اور قیمتی گھوڑا تحفے میں بھی مل گیا. تو غرض یہ کہ موقع کے اوپر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، حد اعتدال پر رہنا اور اگر غصہ آئے اس کے اتارنے کے لیے صحیح طریقہ کار استعمال کرنا، یہ عقل کا تقاضا ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر اپنے خادم کی نالائقیوں پر غصہ ہونے لگے، کوئی ہوگا بوڑم قسم کا، تو وہ خدمت کے اندر کچھ کوتاہیاں کرتا تھا. تو ایک دن آپ اس کو ڈانٹ رہے تھے، سرزنش فرما رہے تھے، فرمایا کہ تو نے تو بڑا ستایا ہوا ہے، مجھے ستا رکھا ہے، کب تک تجھ کو بھگتوں گا، جب دیکھو الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے. سر جھکائے سن رہا تھا، آپ غصے میں اس کو ڈانٹ رہے تھے تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ کب تک میں تجھے بھگتتا رہوں. تو اسی کمرے میں اسی جگہ پر آپ کے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے. قریب آئے کان میں کہنے لگے مولانا جتنا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں بھگتوانا ہے اتنا اس کو بھگتتے رہو. مطلب یہ کہ جتنی معافی اللہ کے یہاں چاہیے اتنی معافی اس کے ساتھ کرتے رہو, جتنا اس کے ساتھ عفو درگزر کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے یہاں بھی عفو درگزر ملتا رہے گا. تو یہ حضرات تھے جو بڑے بڑے موقع کے اوپر ہوتے ہوئے اور بڑے بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود ہر طرح سے طاقت کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرتے تھے. یہی ایک انسان کا کمال ہے کہ اپنی اصلاح انسان اس انداز سے کرے کہ جو موقع جس چیز کے لیے ہو اسی چیز کو انسان اپنا کر اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لے. اس بلی والا معاملہ نہ کرے کہ بڑے سجے سجائے بیٹھی بھی تیار ہے جہاں چوہا سامنے آیا چھلانگ ماری اور امتحان میں فیل ہو گئی. تو ہم اور آپ بھی غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, اپنی اوقات کو سمجھیں کہ ہماری کیا اوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کیا قدر و منزلت ہے, ہمارے کیا قصور ہیں اور ہمارے کیا چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ غصے کے وقت ہمیشہ قابو میں رہیں گے اور کبھی بھی کوئی ایسی حرکت ہم سے صادر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم بعد میں پھر ندامت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ باقی مضمون اگلے نشست میں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہم اور آپ جو جمع ہوتے ہیں اصل مقصد ہمارا اور آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز اچھی بات جو سنے اسی دن سے اس کو پلے سے باندھ لیں اور اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے. جس کسی نے یہ سوچا کہ وقت آنے پر اور زندگی جب گزر جائے گی بڑے ہو جائیں گے اس وقت ان چیزوں کو اپنائیں گے تو انسان کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی. تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان مرحلہ وار آہستگی کے ساتھ جو چیز جو نصیحت جو کام کی بات انسان سن لے اس کو اپناتا چلا جائے. یہی انسان اس کی آہستہ آہستہ منجائی ہوتی چلی جاتی ہے. منجائی کے لیے اور تربیت کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک ہی محفل میں سدھر گیا, ایک ہی محفل میں اس کی اصلاح ہو گئی. زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک بنجر اور ایک کاشتکاری کے لیے بالکل تیار. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل صدق دل کے ساتھ اپنے دل میں اسی طلب کو لے کر آتے ہیں کہ اچھائی کو اپنائیں گے, سچی طلب لے کر آتے ہیں, تو ان کی مثال اس پیداوار والی صلاحیت کی زمین کی مانند ہے کہ جس کو سینچا جائے اور اس میں بیج بویا جائے پانی برسا فوراً وہ کاشتکاری کے لیے تیار ہو گئی. اور ایک زمین وہ ہے جس کو کاشتکاری کے لیے تیار کرنا یعنی کافی محنت کرنی پڑتی ہے, ہل بیل جوتنے پڑتے ہیں, کافی محنت کے بعد جا کر وہ برآور ہوتی ہے. ایک زمین وہ ہے جو بنجر ہے جس کے اندر پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے, اس کو لاکھ ہل بیل جوت دیے جائیں اس کے اندر پیداوار نہیں ہوتی. تو ہم اور آپ بھی اگر اپنے دل کی زمین کو آبیاری کے لائق بنائیں اور جو اچھی باتیں جو نصیحت اور کام کی باتیں اپنی ہم سنیں اس کو اپنانے کی ہم دل سے صدقے دل سے تڑپ پیدا کر کے اگر آئیں اور ان کو سن کر اپنانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم کو اچھا اور سچا بنا دے, نیک اور ایک بنا دے. ہمارے ظاہر اور باطن کی تربیت جو اللہ پاک نے ہمیں جس کے لیے تزکیے کا عمل دیا ہے اس کے اندر اللہ پاک کامل مکمل ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بچی ہے 14 سالہ جس کے دماغ میں ایک چھوٹی سی جو رسولی ہو جاتی ہے اس قسم کی چل رہی ہے, کافی زمانے سے تھی لیکن اب اس کا ورم بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے اس کی جو بینائی کی رگے اور نسے ہیں دماغ کے اندر وہ متاثر ہو اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ بچی بینائی سے تقریباً محروم سی ہو گئی, 90% سے زیادہ بینائی اس کی جاتی رہی. کل اس کا انشاءاللہ تعالی آپریشن دماغ کا, اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس بچی کے اس دماغ کے آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کو صحت اور سلامتی بھی عطا فرمائے, بینائی اس کی دوبارہ سے بحال ہو جائے. اللہ تعالی خوشحال والی اور سلامتی والی عافیت والی خوشیوں والی زندگی اس کو عطا فرمائے, ان کے گھرانے والے کو اللہ پاک خوشیوں والی زندگی دوبارہ سے نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ سارے گھر والے بہت زیادہ آزمائش میں آ گئے کہ اچھی ہستی بستی بچی کہ اچانک وہ بینائی اس کی جاتی رہی اور نہ جانے کہ آئندہ اس کے کتنے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا اس کے لیے پھر آپریشن تجویز کیا گیا. اللہ پاک اس بچی کو بھی اور تمام بیماروں کو, اسی طرح ہمارے مدرسے کے استاد ہیں جناب مولانا اشرف صاحب وہ بھی کافی دن سے بیمار چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ پاک جناب مولانا اشرف صاحب کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. اور بھی دعاؤں کے لیے جو حضرات کہتے ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کا شفا کلی عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، آپ کے یہ بندے یہاں جو آتے ہیں، ہم اور آپ جو یہاں بیٹھ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرما لیجئے، ہمارے دلوں کی حالت درست فرما دیجئے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارا ظاہر اور باطن سنوا دیجئے، ہمارے دلوں کے اندر جتنے روگ لگے ہوئے ہیں، جتنے زنگ لگے ہوئے ہیں، جتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں، اے اللہ تمام بیماریوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے. روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں، تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائیے. ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجئے، باطن بھی سنوار دیجئے. ہمیں اخلاق حسنہ سے مال مال فرمائیے، اخلاق رذیلہ سے ہماری پاکیزگی فرما دیجئے. اے الہ العالمین، ہمارے بزرگوں کا سلسلہ جو فیض کا ہے، ہمارے اندر جاری اور ساری فرما دیجئے. بزرگان سلسلہ کا یہ سلسلہ اے اللہ تا قیامت جاری اور ساری رہے. اے الہ العالمین، آپ کے جن بزرگ ہستیوں کا ہم نے یہاں تذکرہ کیا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. تمام برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے، گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے، نیکیوں کا جذبہ پیدا فرمائیے، اطاعت کا پیکر بنا دیجئے. اے الہ العالمین، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچا لیجئے، ہماری حفاظت فرمائیے. نفس اور شیطان کے مکر و فریب کو توڑنے میں ہمیں کمال عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، عافیت دارین عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، ہماری جان مال عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے. ہمارے والدین ماجدین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے، رحمتوں کی بارشیں برسائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، حضور کا قرب نصیب فرمائیے، ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اسلام پر قائم اور دائم رکھیے، مضبوطی عطا فرمائیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے. اے ارحم الراحمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.